عليه وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما الرضا على حبيبك من زانت به الأصول. ارشاد باری تعالی ہے، اليوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا گیا. تکمیل دین سے مراد یہ ہے کہ نزول قرآن سے لے کر، قرآن کے مکمل ہونے سے لے کر قیامت تک ساری انسانیت کے وہ افعال پسندیدہ ہوں گے جو اللہ کریم کے حکم کے مطابق ہوں گے. ایک چیز ہے مذہب، یہ الگ شے ہے، اور دین الگ شے ہے. مذہب انسانی رویوں سے بنتا ہے، اور انسانی عادت یہ ہے کہ جو چیز وہ کرنا چاہتا ہے اسے وہ دین کا جامہ بھی ساتھ پہنانا چاہتا ہے، اسے بھلائی اور اچھائی اور نیکی بھی منوانا چاہتا ہے. تو اس طرح سے جو انسانی رویے لوگوں کو پسند ہوں، اور ساتھ اس کے وہ یہ بات بھی جمع کر لیں کہ یہ حق بھی ہیں، اسے مذہب کہتے ہیں. لیکن دین وہ ہوگا جو انسانی رویوں سے نہیں، احکام الہی سے ترتیب پاتا ہے اور انسانی رویوں کو صحیح سمت عطا کرتا ہے. لہذا دین برحق ہمیشہ ایک ہی رہا اور ایک ہی رہے گا، اس میں کسی قسم کے شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ دین خبر ہے بنیادی طور پر اللہ کی ذات کے بارے، اللہ کی صفات کے بارے، آخرت کے بارے، نبوت کے بارے، ملائکہ کے بارے، برزخ کے بارے، حساب و کتاب کے بارے، جنت و جہنم کے بارے، یہ ساری خبر ہے. تو اگر خبروں میں اختلاف ہو تو دو خبریں بیک وقت صحیح نہیں ہوتی، صحیح ایک ہی ہوتی ہے. لہذا دین ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا. عہد حاضرہ میں مغرب کو یہ شکایت ہے کہ مسلمانوں نے حقانیت پر یا سچائی پر اجارہ داری بنا لی ہے. ایک مشہور جملہ جو وہ کہتے ہیں، اس موضوع پہ بات ہو رہی تھی اگلے دن سیٹلائٹ پہ، تو وہ کہہ رہے تھے کہ دا مسلم ہیز دا مناپلی آف دا ٹروتھ، کہ مسلمانوں نے حقانیت پر یا سچائی پر اجارہ داری بنا لی ہے. مناپلی یا اجارہ داری کوئی اچھا لفظ نہیں ہے. اجارہ داری سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جس میں دوسرے لوگوں کا حق بھی ہو لیکن کوئی ایک زبردست سب پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور دوسروں کو اس کا حق نہ دے، اسے اجارہ داری کہتے ہیں. اسلام جو ہے یہ اجارہ داری نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقی سچائی ہے. اٹس دا الٹیمیٹ ٹروتھ. اور سچائی ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے، اس کی قسمیں نہیں ہوتی، اس میں عدد نہیں ہوتے. اب دین برحق جب اللہ کریم نے عطا فرمایا تو کیا دین صرف عبادات کا نام ہے؟ یا دین میں عبادات کا مقام کیا ہے، اور تہذیب و معاشرت کا مقام کیا ہے؟ کیا دین الگ ہے، صرف عبادات کا اور عقائد کا مجموعہ ہے، اور تہذیب کوئی الگ چیز ہے. اگر ایسا ہوتا تو دین مکمل نہ ہوتا، کیونکہ انسانی زندگی جو ہے در حقیقت وہ تہذیب سے ہی اور معاشرت سے ہی عبارت ہے. تکمیل دین کا مقصد یہ ہے کہ عقیدے سے لے کر کردار تک ہر شعبہ حیات کو مکمل کر دیا گیا. لہذا مسلمان کی تہذیب بھی اسلامی احکام کے مطابق ہوگی. عبادات کا بہت بڑا مقام ہے عقائد کے بعد، اور عبادات میں فرائض ہیں جن سے فرار ممکن ہی نہیں، جو لازمی ہیں، لیکن ساری عبادات کا حاصل کیا ہے؟ بتایا تو ہمیں یہ جاتا ہے کہ عبادات سے ثواب ہوگا، روزہ رکھیں گے ثواب ہوگا، نماز پڑھیں گے ثواب ہوگا، حج کریں گے ثواب ہوگا. یہ نہیں بتایا جاتا کہ ثواب کیا ہے. ثواب کا معنی ہوتا ہے اجر، بدلہ، معاوضہ، اور قرآن کریم نے اس لفظ کو جو معاملہ کفار کے ساتھ ہوگا اور ان کے کردار اور نظریات پر انہیں جو سزا ملے گی اسے بھی ثواب کہا ہے، کہ وہ ان کے کردار کا بدلہ ہے. فرمایا حل صب الکفار ما کانو یفعلون، کافروں کو اور کیا ثواب ملے گا؟ جو ان کا کردار تھا وہی ملے گا. تو فی نفس ہی ثواب محض بدلے کا نام ہے. عبادات کا ثواب کیا ہے؟ ہر عبادت کا ثواب یہ ہے کہ بندے کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، اور وہ تعلق اسے اطاعت الہی میں مدد کرتا ہے اور نافرمانی سے روکنے کا سبب بنتا ہے. جیسے پنجگانہ صلات کے بارے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اب صلات کو ہم اگر صرف نماز پر حصر کر دیں تو یہ بھی درست نہیں ہے. صلات ہر اس اطاعت کو محیط ہے جو اللہ کی جاتی ہے. تمام عبادات صلات میں آ سکتی ہیں، اور سب عبادات کا حاصل یہ ہے کہ انسان ناپسندیدہ رویوں سے، بے حیائی سے اور برائی سے، گناہ سے رک جاتا ہے. ان الصلاۃ تنہا، اللہ کی عبادت روک دیتی ہے، الگ کر دیتی ہے عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی سے اور برائی سے. تو عبادات کا ثواب آدمی خود دیکھ سکتا ہے. عبادت کرنے والے کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادات کے ثواب پہ نظر رکھے اور دیکھے کہ عبادات کے نتیجے میں اس کی عملی زندگی سدھر رہی ہے یا نہیں. دو باتوں میں سے ایک ضرور ہوتی ہے، یا عبادات کے نتیجے میں عملی زندگی سدھر جاتی ہے، اور اگر کوئی محض خانہ پوری کے لیے ہاتھ منہ دھوتا ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میری عبادت ہو گئی اور کوئی عملی زندگی پہ اثر نہیں ہوتا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ عملی زندگی کے اثرات یا اس کا ثواب غالب آ جاتا ہے اور عبادات چھوٹ جاتی ہے. میرے خیال میں احباب کو تو تجربہ ہوگا کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہم سفر ہوئے، ہمارے ساتھ کتنے لوگ رہے، کتنے لوگوں نے برسوں کوشش کی، ذکر اذکار کیے، راتوں کو بیدار رہے. یہ جاڑے کی راتیں جو آپ کاٹ رہے ہیں بہت سے لوگوں نے کاٹی، لیکن جب عملی زندگی میں تبدیلی نہیں آئی تو یہ لذتیں چھوٹ گئیں، اذکار چھوٹ گئے، عبادات چھوٹ گئیں، راندے درگاہ ہو گئے. دو میں سے ایک نتیجہ تو ہونا چاہیے تھا، یا تو عبادات غالب آتی ہیں اور عملی زندگی سدھر جاتی، اور اگر عملی زندگی میں بہت سے عوارضات ہوتے ہیں اور سب سے خطرناک بات جو انسان کو مارتی ہے وہ یہ لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے کہ لوگ اسے عزت دیتے ہیں، احترام کرتے ہیں، تو آدمی کے اندر اگر عجز و انکسار عبادات کی وجہ سے نہ ہو تو پھر وہ فرعون بن جاتا ہے. اور فرعونیت جب آتی ہے اس کے الگ مدارج ہوتے ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، لیکن آ فرعونیت ہی جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے. جب ایسی بات ہوتی ہے تو پھر عبادات، پہلے لذت عبادت جاتی ہے، پھر عبادات چلی جاتی ہیں، پھر دکھاوے کے لیے اگر کچھ کرتا بھی رہے تو دکھاوا رہ جاتا ہے، عبادت نہیں رہتی. تو بنیادی طور پر اس بات پہ نگاہ رکھنی چاہیے، بلکہ یہاں تک نگاہ ہونی چاہیے کہ کل میری مزاج کا، میری طبیعت کا کیا حال تھا، اور پھر مجھے ایک رات کا اجتماع نصیب ہوا اور تین چار دفعہ ذکر کرنے کی سعادت نصیب ہوئی، نمازیں احباب کے ساتھ نصیب ہوئیں، تو اس سب سے مجھ میں کیا مثبت تبدیلی آئی ہے. کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں جو تھیں ان سے میری جان چھوٹی، کچھ بہتری کی طرف میں مزید رواں ہوا، کچھ ذوق عبادت اور بڑھا، کچھ قرب الہی کی تمنا اور بڑھی، کچھ درد دل پایا ہے میں نے کسی حد تک. یہ تجزیہ کرتے رہنا چاہیے. ہمارے ہاں رواج یہ ہو گیا ہے کہ ہم نے انگریز کی غلامی میں جو 150 برس کاٹا تھا اس نے ہماری رگوں میں خوئے غلامی پیوست کر دی. اور دوسری ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہمیں آزادی انگریز کی کمزوری کی وجہ سے مل گئی. ہمیں آزادی کے لیے جدوجہد نہیں کرنا پڑی، قربانیاں نہیں دینا پڑی، لڑنا نہیں پڑا. جو قتل و غارت ہوا وہ ان اقوام کا شیوا ہوتا ہے جو دوسرے ملکوں پہ قبضے کر کے کالونیاں بنا لیتی ہیں. ان کا یہ شیوا ہے اور تاریخ اس پہ گواہ ہے کہ جب یہ وہاں سے نکلتے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسا فساد چھوڑ جاتے ہیں جس پہ باقی ملک جو ہوتا ہے وہ آپس میں کٹتا مرتا رہتا ہے. اور یہ تاریخ ہے. ویتنام سے امریکہ اگر نکلا تو امریکہ ہار کر تو نکل گیا، لیکن ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر گیا. اسی طرح انگریز نے جہاں جہاں نو آبادیات چھوڑی ہیں وہاں ابھی تک خانہ جنگی ہو رہی ہے. یہاں سے انگریز چھوڑ کر گیا تو کشمیر کا ایک تنازع ایسا کھڑا کر گیا جس میں آج تک لاکھوں لوگ قربان ہو چکے ہیں اور مسلسل قربانیاں ہو رہی ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں. تقسیم ملک میں ایسا طریقہ اس نے اختیار کیا کہ ہندو مسلم فسادات ہوئے اور لاکھوں لوگ تہتے ہو گئے اور قتل و غارت ہوئی اور لوگوں کی عزتیں لوٹیں، گھر لوٹے، شہروں کے شہر کھنڈر ہو گئے. یہ ان اقوام کا شیوا ہوتا ہے. اگر ہم بزور بازو آزاد ہوتے، بزور شمشیر آزاد ہوتے اور انگریز کو دھکیل کر سمندر میں پھینکتے اور اس کی لاشیں گلیوں میں سڑ رہی ہوتی اور سڑکوں پہ پڑی ہوتی تو ہمیں آزادی کی قیمت ہوتی. وہ آزادی ہمیں بظاہر تو مل گئی لیکن ہمارے خون سے خوئے غلامی نہیں گئی. لہذا ہر شعبہ زندگی میں ہم مغرب کی عادات کو اپنانا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہر شعبہ زندگی کو تباہ کر دیا ہے. ادب میں ایک بہت اعلی صنف تھی غزل کی یا نظم کی یا شعر کی، شعر میں ایک توازن ہوتا تھا، اس کے الفاظ کی بندشیں ہوتی تھیں، ان کا ایک سلیقہ ہوتا تھا. ہوتے تو یہی الفاظ ہیں جو روزمرہ ہم بولتے ہیں، لیکن شعر میں یہ کمال ہوتا تھا کہ ایک بہت لمبے مضمون کو شعر کے دو مصروں میں سمیٹ لیا جاتا تھا، اور ان میں چنے ہوئے خوبصورت الفاظ نگینے کی طرح جڑے ہوتے تھے. انگریز کے پاس یہ فن نہیں تھا، وہاں کیا تھا، جو منہ میں آتا ہے بکتے جاؤ. ایک جملہ دو لفظوں پر ہے، اور دوسرا 20 لفظوں کا ہے، اور تیسرا 5 لفظوں کا ہے، اور چوتھا 8 لفظوں کا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ انگریزی میں نظم بن گئی. اب ہمارے ہاں وہ غلامی جو تھی وہ اسے گھسیٹ لائی، اور اردو ادب میں بھی آزاد نظم آ گئی وہ انگریزی کی طرح، جس کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر، جو کسی کے جی میں آئے وہ کرتا چلا جائے. برے صغیر میں گانے کے بھی اصول تھے، گانے کی بھی اقدار تھیں، اس میں سریں تانے راگ متعین تھے، اور ہر کوئی اٹھ کر گانا نہیں گا سکتا تھا. اس خوئے غلامی نے، مغرب میں تو چونکہ نہ سر تھی نہ لے تھی نہ تال تھا، نہ کوئی بندش تھی نہ کوئی پابندی تھی، جیسی نظم تھی ویسے ہی گانے تھے، ساتھ میں انہوں نے اچھل کود شامل کر لی. اب اس کوئے غلامی نے اسے بھی ایسا کھینچا کہ اپنی اعلی چیز کو چھوڑ کر، اب آپ دیکھ لیں کہ چند لڑکے لڑکیاں سٹیج پہ اچھل کود رہے ہوتے ہیں اور ککھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، کوئی لفظ پلے نہیں پڑتا، کوئی اس میں ردم، کوئی اس میں لطف دینے والی چیز نہیں ہوتی، بلکہ ایک اچھل کود ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، ایسے پتہ چلتا ہے جیسے بندر کو کھجلی لگ گئی ہے اور وہ اچھل کود رہا ہے اور خارش کر رہا ہے. پھر وہ بڑے طریقے اور سلیقے سے کام کرتے ہیں. سائنٹیفک تجزیات کے مطابق، سائنسی طور پر اور طبی طور پر اگر تجزیہ کیا جائے، تو افیون اور چرس دوسرے اور تیسرے درجے پر آتی ہیں. چرس تیسرے درجے پر آتی ہے، افیون دوسرے درجے پر آتی ہے، اور انسانی معاشرے اور صحت دونوں میں خرابی پیدا کرنے میں شراب پہلے درجے پر آتی ہے. شراب جو ہے چرس سے اور افیون سے زیادہ مضر ہے انسانی صحت کے لیے بھی اور انسانی رویوں کے لیے، لیکن شراب چونکہ مغرب میں بنتی ہے اور اس کا زر مبادلہ مغرب کو جاتا ہے، اس لیے شراب ساری دنیا میں جو ہے وہ عام ہے اور کوئی اس پہ احتجاج نہیں کرتا. خود مغرب کو بھی اس بات پہ فخر ہے کہ اس ملک کی شراب اچھی ہے، روس کی اچھی ہے، اور امریکہ کی اچھی ہے، یا برطانیہ کی اچھی ہے. کسی کو کسی کا نام کالا کتا ہے اور کسی کا نام کالا گھوڑا ہے، تو اس طرح سے وہ شراب پوری دنیا میں بیچی جا رہی ہے. اب اس سے کم نقصان دہ جو چرس افیون ہے، وہ چونکہ مشرق سے مغرب کو جا رہی ہے اور اس کا زر مبادلہ مغرب کو دینا پڑتا ہے، مشرق کو آ رہا ہے، اس لیے وہ گردن زد نہیں ہو گئی. یہ میں رویوں کی بات کر رہا ہوں. شرعی طور پر تو ہر وہ چیز جو انسان کے دماغ کو ناکارا کر دے، اس کے حواس کو مختل کر دے، وہ حرام ہے. کل مسکرن حرام، ہر وہ چیز، وہ چرس ہو یا افیون ہو، بھنگ ہو یا شراب ہو، جو حواس کو مختل کر دے، وہ نیکی بدی کی تمیز نہ چھوڑے انسانی حواس میں، وہ حرام ہے. اسلام نے تو سیدھا سا اصول دیا ہے، لیکن میں رویوں کی بات کر رہا ہوں کہ نشے میں بھی بعض چیزیں کم نقصان دہ ہیں، بعض اور زیادہ نقصان. سب سے زیادہ نقصان دہ جو ہے وہ شراب ہے، تو شراب پہ تو کوئی پابندی نہیں، مغرب دھڑا دھڑ پی بھی رہا ہے، بنا بھی رہا ہے، بیچ بھی رہا ہے، اور یہاں روز شور شرابہ ہوتا ہے کہ جی وہ روکا جائے روکا جائے روکا جائے، جس چیز کو انہیں پے کرنا پڑتا ہے، جس کے پیسے مغرب سے مشرق کو آتے ہیں اسے روکا جائے. ورنہ خود انگریزوں نے چین کے ساتھ جنگ کی تھی کہ یہ چین میں افیون بیچنا چاہتے تھے، اور حکومت چین نے منع کیا تھا، تو اس پر ایک جنگ ہوئی تھی جس کا نام تاریخ میں اوپیم وار ہے، افیون کی جنگ. ہسٹاریکلی اس جنگ کا نام ہی دا اوپیم وار ہے، افیون کی جنگ. انگریزوں نے لڑائی لڑی تھی چین کے ساتھ کہ ہم یہاں افیون بیچیں گے. یعنی اگر انگریز بیچ رہے ہوں، پیسہ ادھر جا رہا ہو تو وہ درست ہے، اس کے لیے جنگ بھی جائز ہے. یہ وہ کمزوریاں ہیں جو ہمارے اندر ہیں، ہمارے معاشرے میں ہیں، اور جنہیں ہم مسلسل پال رہے ہیں. 60 سال کی آزادی کے بعد بھی ہمیں جہاں انگریز چھوڑ کر گیا تھا اس سے ہم آگے نہیں بڑھے، بلکہ کچھ اور پیچھے ہیں. اس وقت پھر ایک حد فاصل تھی برے صغیر کے افراد اور انگریز کے درمیان، ایک حد تک لباس میں، عادات میں، اخلاقیات میں، میل جول میں، انسانی رویوں میں کچھ فرق تھا. اب ہم اس سطح پر پہنچ گئے ہیں کہ ہم جتنے انگریزی نظر آئیں اتنے ہم اپنے آپ کو معتبر سمجھتے ہیں. اب تو میرے خیال میں آدھے سے زیادہ علماء بھی انگریزی لباس میں ملبوس ہو گئے. یعنی بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب مسجد کے ملا کو بھی انگریزی تہذیب آہستہ آہستہ نگلنے لگ گئی. اور بیشتر آپ کو پڑھے لکھے علماء بھی اس لباس میں اور اس حلیے میں نظر آئیں گے. یہ تہذیبی مقام پر اور محاذ پر شکست ہوتی ہے کہ کوئی بندہ دوسروں کی عادات یا دوسروں کے رسومات یا ان جیسی چیزیں اپنانا شروع کر دے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اپنے پاس کچھ نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی رویہ، اس کی اپنی کوئی معاشرت، اس کی اپنی کوئی تہذیب نہیں ہے. یہ سونے والوں کو جگا دو، ان کو رات کچھ سونے بھی دیا کرو، تقریر میں سلا دیتے ہو. تو یہ ساری چیزیں آج کل بڑی موضوع بحث بنی ہوئی ہیں، اور ان پہ ہماری ٹیلی ویژن پہ بڑے مناظرے ہو رہے ہیں. اس میں ایک بہت بڑی بات یہ تھی کہ تہذیب کو اور دین کو الگ سمجھا جائے. اگر تہذیب کو دین سے الگ کر دیں تو باقی دین میں کچھ رہ ہی نہیں جاتا. جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے سے. تہذیب ہم اسے کہیں گے، تہذیب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خوبصورتی سے ترتیب دینا کسی چیز کو، کسی بھی شے کو آسان طریقے سے ترتیب دینا. محض اینٹیں جوڑ دو کہ کوئی اینٹ باہر نکلی ہوئی ہے، کوئی اندر گھسی ہوئی ہے، تو دیوار تو بن جائے گی. لیکن اگر ان اینٹوں کو آپ ایک دھاگا باندھ کر ایک توازن سے جوڑتے ہیں اور خوبصورتی سے جوڑتے ہیں، دیوار بھی بن جاتی ہے اور اس میں مضبوطی بھی آ جاتی ہے اور حسن بھی آ جاتا ہے، تو یہ تہذیب ہوگی. تو انسانی رویوں کو اگر خوبصورت طریقہ دیا جائے، آسان طریقے سے انہیں ادا کرنے کا سلیقہ دیا جائے، تو وہ تہذیب کہلائے. تو اسلام نے عبادات پر یہ حکم دیا ہے کہ عبادت اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. اللہ جب چاہے اپنے سارے حقوق معاف کر دے، وہ قادر ہے. گنجائش ہے کہ ایک آدمی نے زندگی بھر عبادت نہیں کی اور عبادت نہ کرنے کے جرم کو اللہ معاف کر دے، کوئی بات. لیکن جب بات تہذیب کی، رویوں کی، انسانوں کے ساتھ معاملات کی آئے گی، تو فرمایا کہ اللہ کریم فرمائیں گے کہ جسے تیری وجہ سے تکلیف پہنچی، جس کے ساتھ تیرا رویہ نادرست ہونے کی وجہ سے اس کا نقصان ہوا، یہ اس کا حق ہے کہ وہ تجھے معاف کرتا ہے یا نہیں. تو لہذا عبادات سے تہذیب اسلام میں زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ ہم معاملات کس طرح سے کرتے ہیں، لین دین کس طرح سے کرتے ہیں، ملتے ملاتے کس طرح سے ہیں. کتنی اس میں ہماری طرف سے دوسروں کو خوشی نصیب ہوتی ہے، ان کے حقوق آسان طریقے سے انہیں نصیب ہوتے ہیں. پھر دوسرا، اسلام نے تہذیب میں ایک اور سنگ میل فرمایا کہ تمہارا حق کسی پہ بنتا ہے اور تم سمجھتے ہو کہ وہ کمزور ہے یا حق ادا نہیں کر سکتا، یا تم اس پہ احسان کرنا چاہتے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو تم اپنا حق معاف کر سکتے ہو. لیکن اگر کسی کا حق تم پر بنتا ہے تو تم اپنی انتہائی کوشش یہی رکھو گے کہ اس کا حق ادا کرو. تو مذہب میں تو ہو سکتا ہے کہ مذہب الگ کر لیں اور تہذیب الگ کر لیں، چونکہ مذہب تو انسانوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن دین اللہ کی طرف سے ہے اور اسلام کو اللہ نے مکمل کر دیا. مکمل کا مطلب ہی یہ ہے کہ تمام انسانی رویوں کی راہیں متعین کر دی، راستے مقرر کر دیے. اب اس پہ ایک بڑی بات جو اہل مغرب کہتے ہیں اور ہمارے ادیبوں دانشوروں نے جسے زبان زد عام کر دیا کہ یہ 1400 سال پرانی بات ہے، اب 1400 سال پہلے کا معاشرہ وہ آج کیسے برپا کیا جا سکتا ہے؟ جہاں تک میں سمجھتا ہوں اسلام 1400 سال پرانا نہیں ہے، بلکہ زمین پر قدم رکھنے والا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام اسلام لائے تھے اور وہ مسلمان تھے، اور تب سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بے انبیاء آئے اور سارے اسلام لائے، وہ سارا اسلام تھا. وہی عقیدہ ذات باری تعالی، آخرت، قیامت، فرشتوں، جنت، دوزخ کے بارے جو آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ 125,000 یا کم و بیش جتنے انبیاء اور رسول آئے سب نے وہی عقیدہ، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی عقیدہ ارشاد فرمایا. یہ اسلام کا تسلسل ہے، اور اگر اسلام پرانا ہے تو پھر یہ 1400 سال پرانا نہیں ہے، یہ اتنا ہی پرانا ہے جتنی انسانیت پرانی ہے. ہاں، مختلف ادیان میں احکام تبدیل ہوتے رہے، انسانی شعور جوں جوں بلوغت کو پہنچا، انسانی آبادیاں جوں جوں پھیلتی رہیں، اقوام اور اوطان وجود میں آتے رہے، تو وہاں کی آب و ہوا، موسموں، انسانوں کے مزاج کے اعتبار سے احکام میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں ہوتی رہیں، لیکن عقائد میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آئی. تاکہ وہ وقت آ گیا کہ جب انسانیت اپنے کمال کو، اپنے بلوغ کو پہنچی، تو اللہ نے اپنا آخری رسول مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبوت کو مکمل کر دیا اور ایسا دین دیا کہ جس کے بعد کسی نئے دین کی ضرورت باقی نہ رہی، وہ کتاب دی جس کے بعد کسی نئی کتاب کی ضرورت باقی نہ رہی، اور اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں. یہ نہیں کہ نبوت ختم ہو گئی، نبوت مکمل ہو گئی. ختم سے مراد یہ ہے کہ نبوت کی جو عمارت تھی وہ اپنی تکمیل کو پہنچی. اور نبی کریم کا ارشاد بھی ہے، ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی یہ ہے کہ نبوت کو اب اگر آپ ایک عمارت، خوبصورت عمارت کی طرز پر دیکھیں، تو اس میں ایک اینٹ کی کمی نظر آتی تھی، اور میں وہ اینٹ ہوں، میری ذات وہ اینٹ ہے جس نے اس عمارت کو مکمل کر دیا. تو ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ کسی نئے نبی کی گنجائش ہی باقی نہ رہی. اس لیے علماء حق کا ارشاد ہے کہ کوئی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو دوسرا اس سے دلیل مانگتا ہے کہ تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے، تو وہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہے. نبوت کے دعوے والا تو کافر ہے ہی، جو اس سے دلیل طلب کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، کہ اس کا بھی ابھی اس میں بھی وہ تذبذب ہے کہ شاید کچھ دلائل اگر اس کے پاس ہوں تو یہ نبی ہو سکتا ہے. ختم نبوت ایمان کا ایسا حصہ ہے کہ جس میں ذرا سا شک آئے تو سارا ایمان مشکوک ہو جاتا. تو ختم نبوت اسی بات کی دلیل ہے کہ تہذیب ہو یا معاشرت، معیشت ہو یا صلح اور جنگ، لین دین ہو یا سیاست، یہ ساری چیزیں مکمل ہو چکی، ان کے اصول و قواعد و ضوابط بن چکے. اب ان شرعی حدود کے اندر ان میں کوئی تبدیلی آتی ہے تو وہ درست ہے، اور تبدیلی آتی ہے ہمیشہ ذرائع میں، وسائل میں. کیا 1400 سال پہلے انسان کو بھوک لگتی تھی؟ اب نہیں لگتی. 1400 سال پہلے اسے لباس چاہیے تھا، آج نہیں چاہیے. 1400 سال پہلے وہ سفر کرتا تھا، آج نہیں کرتا. 1400 سال پہلے اسے گھر چاہیے تھا، آج نہیں چاہیے. 1400 سال پہلے اسے نیند کی ضرورت تھی، آج نہیں ہے. 1400 سال پہلے بیمار ہوتا تھا، علاج کرتا تھا، آج وہ بیمار اور علاج نہیں. کون سی چیز بدل گئی ہے؟ 1400 سال پہلے جن باتوں پہ جنگ ہوتی تھی، آج بھی انہی باتوں پہ لڑائیاں ہوتی. کچھ بھی نہیں بدلا. ہاں، وہ جو ضرورتیں آتی تھیں بھوک کی، لباس کی، مکان کی یا صلح جنگ کی، انہیں پورا کرنے کے طریقے مختلف تھے، آج مختلف. 1400 سال پہلے لوگ پیدل حج پہ جاتے تھے، گھوڑوں پہ حج پہ جاتے تھے، آج ہوائی جہاز پہ جاتے ہیں. اس پہ اسلام نے تو کوئی قدغن نہیں لگائی، وسائل پہ تو کوئی قدغن نہیں ہے. 1400 سال پہلے مٹی کے کچے گھر بنا لیتے تھے، آج آپ بنگلہ اور کوٹھی بنا لیتے ہیں. اسلام نے منع نہیں کہ، وسائل سے نہیں روکا. اگر قدغن لگائیے تو اس بات پر کہ 1400 سال پہلے بھی دوسرے کا پتھر چوری یا زبردستی لے کر اپنا گھر نہ بناؤ، اور آج بھی اسی پہ قدغن ہے کہ دوسرے کے وسائل اور ذرائع چوری یا ناجائز طریقے سے حاصل نہ کرو، جائز وسائل سے اور حلال طریقے سے وسائل جمع کرو، اور اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، اچھا گھر بناؤ، اچھی گاڑی رکھو. اس میں کوئی بات پرانی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وہ دین ہے جو ساری انسانیت کے لیے اور سارے زمانوں کے لیے ہے. آج بھی روئے زمین پر اس پر عمل ہو رہا ہے الحمدللہ، اگرچہ لوگوں کے رنگ مختلف ہیں، نسلیں مختلف ہیں، زبانیں مختلف ہیں، عادات مختلف ہیں، دن رات مختلف ہیں، موسم مختلف ہیں، فضائیں مختلف ہیں، بیماریاں مختلف ہیں، تکلیفیں مختلف ہیں، دکھ الگ الگ ہیں، خوشیاں الگ الگ ہیں، رویے الگ الگ ہیں، لیکن ہر جگہ، ہر ملک میں آج بھی سب سے بہتر طرز زندگی وہ ہے جو اسلام نے دیا ہے، سب سے آسان بھی اور سب سے خوبصورت بھی، اور یہ ہمیشہ رہے گا، نہ یہ پرانا ہے نہ ہوگا. چودہ صدیوں کی تو بات ہی نہیں، یہ تو ساری انسانی تاریخ کی بات ہے. اور یہ کمال ہے اسلام کا، اور یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کلام الہی. بہت بڑا معجزہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ کا کلام بندوں تک پہنچایا، اور اس کلام میں یہ معجزہ موجود ہے کہ 1400 صدیاں بڑا لمبا زمانہ ہوتا ہے، اور زمانے کی گردش بے شمار نقوش کو مٹا دیتی ہے. مائیں نوجوان بیٹوں کی موت کو بھول جاتے ہیں، لوگ اپنے کٹے ہوئے بازوؤں کو فراموش کر دیتے ہیں، دل کے گھاؤ بھر جاتے ہیں. زمانہ بہت کچھ تبدیل کر دیتا ہے، اگر تبدیل نہیں کر سکا تو اللہ کی اس کتاب کے کسی ایک زیر زبر، کسی ایک نقطے کو، اور نہ قیامت تک کر سکے گا. لہذا اسلام کے سارے اصول ناقابل تبدیل ہیں. ہاں، اسلام میں وسعت نظر ہے، اور اس نے حدود متعین کر دی، اور انہیں سمجھنے کے لیے ایک آسان سا قاعدہ ہے کہ جہاں دوسرے کے حقوق میں مداخلت نہ ہو وہاں تک آپ کا حق ہے، لیکن جہاں آپ بازو بڑھائیں اور دوسرے کی ناک پہ گھونسا پڑے اس کی اجازت نہیں ہے. جہاں تک آپ کی اپنی فضا ہے وہاں تک آپ کا بازو جا سکتا ہے، جہاں آپ کا بازو دوسرے کی ناک توڑنے والا ہو اسے اس کی اجازت نہیں ہے دوسرے کے حق میں مداخلت میں. بڑا سادہ سا اصول ہے اسلام کا کہ ناجائز ذرائع استعمال نہ کریں، اور جائز ذرائع سے زندگی کی ساری سہولتیں حاصل کریں، بلکہ جائز وسائل کو اختیار کرنا اور ان کے لیے محنت کرنا اسلام نے فرض قرار دیا ہے اور اسی طرح عبادت ہے جس طرح نماز روزہ عبادت ہے اور اسی طرح اس کا اجر ہے جس طرح نماز روزہ کا ہے. تو جس طرح زمانے کے تقاضے بدلے اور اسباب بدلے اسی طرح ایک طریقہ اور بھی بدل گیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر لوگوں نے بیعت کی جس کے مختلف مفاہیم تھے اور سب کا مرکز حضور کی ذات اقدس تھی صلی اللہ علیہ وسلم. بیعت ارشاد بھی حضور سے تھی, بیعت تصوف بھی حضور سے تھی, بیعت امارت بھی حضور سے تھی, موت پر بیعت بھی حضور سے تھی, اور صلح اور جنگ پر بیعت بھی حضور سے تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کا مرکز تھے. بعد میں خصوصیات تقسیم ہوئی. بیعت اصلاح علماء کے حصے میں آئی, اور شرعاً کوئی بھی وہ شخص جو روزمرہ کے امور سے واقف ہو اور حلال حرام جائز ناجائز بتا سکتا ہو اس سے بیعت اصلاح لینا جائز ہے کہ اس سے پوچھ کر آدمی کام کرے اور اپنے روزمرہ کے امور کی اصلاح کرتا. بیعت تصوف ان لوگوں کے حصے میں آئی جنہوں نے روحانی برکات فیوضات نبوی حاصل کیے اور تقسیم کرنے کی اہلیت پائی. بیعت امارت ان لوگوں کے حصے میں آئی جو ملکی امور کی سیاسی جسے سیاسیات کہتے ہیں ملکی امور کی ساخت برداشت اور ان کے کرنے نہ کرنے کے امور سے مہارت رکھتے ہیں یا واقفیت رکھتے ہیں ان کے حصے میں آئے. تب بیعت کا طریقہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے کا تھا, اب وہ طریقہ بدل گیا اور اب بیعت کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ووٹ دیتے ہیں. آپ جب ووٹ دیتے ہیں تو یہ بیعت امارت ہے. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کس کی امارت کو تقویت پہنچا رہے ہیں. وہ شخص دین کے لیے, ملک کے لیے, قوم کے لیے کیسا ہے. ہمارا ووٹ اس بات کی شہادت ہے, گواہی ہے. ووٹ دینے والا قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ووٹ کا معنی یہ نہیں کہ یہ میرا رشتہ دار ہے, میں نے اسے ووٹ دے دیا, وہ میرے باپ کے خلاف تھا اور میرے باپ کی اور اس کی ناراضگی تھی, میں نے اسے ووٹ نہیں دیا. نہیں, یا یہ ہمارے قبیلے سے ہے اور وہ دوسرے قبیلے سے ہے, یا یہ ہماری سیاسی پارٹی سے ہے وہ دوسری پارٹی سے ہے. یہ نہیں, اس کا معیار یہ نہیں ہے. اس کا معیار یہ ہے کہ یہ شخص اہل ہے, امانت دار ہے. دو وصف اس میں ضرور ہونے چاہئیں. امین ہے, بددیانتی نہیں کرے گا اور کام کی اہلیت رکھتا ہے. امانت دار بھی ہو اور آپ اسے ڈرائیونگ نہیں آتی تو آپ اسے سٹیئرنگ بٹھا دیں تو امانت کس کام آئے گی؟ تو پورے قوم اور پورے ملک کی گاڑی کو چلانے کے لیے ایک شخص کو آپ منتخب کرتے ہیں اور اس پر اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اور اسے چلانا آتا نہیں. اس کا مطلب ہے پوری قوم کو وہ زخمی کرے گا, گرا دے گا, ذلیل و رسوا کر دے گا. تو یہ جو ہم ووٹ دیتے ہیں یہ بھی مرور زمانہ کے ساتھ اس کے طریقے بدل گئے, حقیقت نہیں بدلی. اصل بات وہی ہے. اس وقت بھی معاشرے کو نظم کی ضرورت ہوتی تھی اور اس وقت بھی امراء اور خلفاء منتخب کیے گئے اور ووٹ دیے گئے, بیعت کی گئی. خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی اور سیدنا فاروق اعظم حضرت عثمان حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی, اور تب سے ہمیشہ یہ طریقہ رہا. اب وہ بیعت کرنے کا ذریعہ یا وسیلہ یا جو انداز تھا وہ بدل گیا کہ ہر بندہ وہاں جا کر نہیں کر سکتا تو جہاں بیٹھا ہے وہاں سے وہ اپنی رائے لکھ کر دے دے یا ووٹ ڈال دے. یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ پھر سے الیکشن کا چرچا ہے. اب یہ جانے اللہ ہوگا کیا, یہ تو اللہ کو معلوم ہے کل کیا ہوگا, یہ تو وہ جانتا ہے. الیکشن ہوگا نہیں ہوگا, تبدیلی الیکشن سے آئے گی, یہ تبدیلی جیسے پہلے زبردستی آ جاتی ہے اسی طرح ملیریا کی طرح زبردستی بخار کی طرح چڑھ جائے گی, یہ کوئی کسی کو پتہ نہیں ہے. جس کا زیادہ اندیشہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی اس وائرس کی طرح چھا جائے گی تبدیلی بھی، یہاں چونکہ یہ رواج پڑ گیا ہے کہ تبدیلی صحیح طریقے سے نہ آئے اور ایک اپنے انداز سے آ جائے، ہو سکتا ہے اس طرح کچھ ہو جائے. لیکن اگر الیکشن ہوں تو جس طرح عبادات ضروری ہیں اسی طرح اس انتخاب کی تیاری بھی ضروری ہے. اور صرف اپنے آپ کو تیار نہ کریں، ایک حلقہ احباب ہر شخص بنائے، اپنا ایک حلقہ اثر بنائیں، لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کریں کہ ہمیشہ ہم دھڑ بندیوں پر، ہمیشہ ہم اپنے ذاتی دوستیوں دشمنیوں پر ووٹ دیتے رہتے ہیں، ایک دفعہ دیانتداری سے بھی دے کر دیکھیں. ہمیں شکایت ہوتی ہے حکومتوں سے، حکمرانوں سے، اور ہمیشہ ہم یہ شکوہ کرتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ انہیں ووٹ کس نے دیا ہے. گھر میں اگر کوئی ایک ایسا جانور پکڑ لاتا ہے جو سارے گھر والوں کو پریشان کرتا ہے، تو آپ جانور کو گالیاں نہیں دیتے، جانور کو بھلا برا نہیں کہتے، اس لانے والے کو کہتے ہیں. کوئی سانپ پکڑ کے گھر میں لے آتا ہے تو آپ لانے والے کو کہتے ہیں کہ تم نے یہ بلا اپنے گھر میں کیوں رکھ لی، بچوں کو ڈس لے گا، اسے ہر کوئی ڈر رہا ہے. اسی طرح حکومت کو، حکمرانوں کو آپ تانے نہ دیا کریں، انہیں لانے والے ہم ہیں. تو پھر اگر حکومت اچھی نہیں ہوتی تو اس کے لان تان کے ذمہ دار بھی ہم ہیں. پھر اپنے آپ کو لان تان کرنی چاہیے کہ میں نے یہ کیا ظلم کیا، ہم نے یہ کیا زیادتی کی، ہم یہ کس کو پکڑ کر لیا. ایک اور بیماری ہے ہمارے دیندار طبقے میں کہ ہم اسے دین کی بڑی خدمت سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم نے تو الیکشن میں ہم گئے ہی نہیں، ہم نے ووٹ دیا ہی نہیں. آپ کا ووٹ نہ دینا بھی ناپسندیدہ لوگوں کے لیے راستہ کھلا چھوڑ دیتا ہے. یعنی مطلب ہے آپ سانپ کو پکڑ کر نہیں لائے، لیکن سانپ کو گھر میں گھسنے سے آپ نے روکا بھی نہیں. اگر غلط آدمی کو ووٹ دیے تو آپ سانپ کو پکڑ کر لے آئے، لیکن آپ الیکشن میں ووٹ دینے گئے ہی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سانپ کو گھر میں گھسنے سے آپ نے روکا بھی نہیں. تو چلو پکڑ کر لانے والے سے کم خطا کار صحیح، لیکن نہ روکنے والا بھی ذمہ دار تو ویسا ہی ہے کہ اگر اس کے ڈسنے سے گھر کے لوگ مریں گے تو وہ روک سکتا تھا، اس کے پاس لاٹھی تھی، وہ دروازے پہ کھڑا تھا، اس نے نہیں روکا، تو ذمہ دار تو وہ بھی ہے. یہ ووٹ نہ دینے والے حضرات بھی حکمرانوں کے مظالم میں برابر کے شریک ہیں. جس طرح ووٹ دینے والے شریک ہیں، اس طرح نہ دینے والے بھی شریک ہیں. تو اللہ کرے، اللہ کرے ملک میں امن و امان رہے اور پورا امن اور منصفانہ الیکشن ہو. تو دل یہ چاہتا ہے کہ آپ کی بھی ایک حیثیت ہو، اور نقشبندیہ اویسیہ کی اور الاخوان کی ایک طاقت ہو جو کسی مثبت پلڑے میں جائے اور ایک مثبت کردار ادا کرے قومی حقوق کے تحفظ. ہو سکتا ہے سارے لوگ آپ کے ساتھ ذکر پر متفق نہ ہوں، ہو سکتا ہے سارے لوگ آپ کے کہنے پر داڑھی نہ رکھیں، ہو سکتا ہے سارے لوگ آپ کے کہنے پر نمازی نہ بن جائیں، لیکن پانچ سال میں ایک دفعہ ووٹ دینا ہوتا ہے، کم از کم اس پہ تو کچھ لوگوں کو آپ کے ساتھ متفق ہونا چاہیے. ایک ایسا معاملہ ہے جو کل سب کو پیش آئے گا اور جو ہم سب کو بھگتنا ہوگا، اور تاریخ عالم میں پاکستان کا نام جہاں آئے گا وہاں بین السطور ہم سب کے نام بھی ہوں گے کہ کن لوگوں نے یہ حکومت بنائی، کن لوگوں نے یہ ووٹ دیے، وہ کیسی قوم تھی، وہ کیسا معاشرہ تھا، وہ کس سوچ کے لوگ تھے، انہوں نے کس سوچ پر اور کس انداز فکر پر یہ ووٹ دیے، اور کیسے لوگوں کو لے کر اوپر آ گئے، اور ملک کا کیا اثر ہو رہا ہے. تو پھر ایک ایک قتل ناروا میں، ایک ایک ظلم میں پوری قوم شریک ہوگی، پوری قوم عند اللہ جواب دہ ہوگی، اس میں ہم بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے. تو جس طرح حکومت ووٹ مانگ رہی ہے، سیاسی جماعتیں کوشش کر رہی ہیں، ہر کوئی اپنے اپنے طور پہ لگا ہوا ہے، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بھی اپنے ارد گرد اپنے ماحول میں ایک مثبت فضا پیدا کریں اور لوگوں کو یہ بات پہنچائیں کہ یہ ووٹ محض طرفداری یا دھڑداری نہیں ہے، یہ ذریعہ ہے انقلاب کا، آپ اس سے مثبت انقلاب بھی لا سکتے ہیں اور منفی قوتوں کو بھی اوپر لا سکتے ہیں۔ بعثت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ انشاءاللہ ایک بار پھر ہمیں نصیب ہو رہا ہے، تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا، اگر زندگی نے وفا کی اور اللہ کریم نے اتنی مہلت دی تو یہ سعادت اس سال پھر نصیب ہوگی، اس کے لیے بھی اپنی تیاری رکھیں، ابھی سے کام شروع کر دیں۔ ہم لوگ ہمیشہ ایک ہفتے میں ساری بھاگ دوڑ مکمل کر لیتے ہیں اور ایک ہفتے کی محنت جو ثمر لاتی ہے، شاید دو تین مہینوں کی محنت اس سے زیادہ برابر ہونی چاہیے، تو ان دونوں امور کی طرف میں آپ کو آج متوجہ کرتا ہوں، آج سے اس کام پہ لگ جائیں، اللہ کریم آپ کی محنت قبول فرمائے، ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اس ملک کو تابت قائم رکھے اور اس میں اسلام کی حاکمیت اعلیٰ قائم فرمائے، اس میں نیکی کو غلبہ دے، ہمارے گناہ معاف کرے اور اللہ اسے دشمنوں کی نگاہ بد سے محفوظ رکھے اور اسے وہی عظمت عطا کرے کہ یہ اسلام کی نشاط ثانیہ کا سبب بن جائے اور بنیاد بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بغضابک واعف عنا قبل ذلک، اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا واجرنا فی مالنا واہلنا۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم ید الاسلام والمسلمین، اللہم عز الاسلام والمسلمین، اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلھا فی دیننا و دنیانا، رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی صحبہ۔ رحمتک یا